الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
متى Yeah.
الحمدللہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت سے اس وقت امیر اہل سنت ہمارے ساتھ وہ مدنی مذاکرے کے لیے وہ میں تو دوسری اسکرین پر میرے باپا کی زیارت کر رہا ہوں الحمدللہ عز و جل ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاءاللہ باپا کی آمد مرحبا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ
الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ
الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
نویت سنۃ الاعتکاف. ناظرین و حاضرین جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لی یہ میں اعتکاف سے ہوں آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. ہاں اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار شرعاً ناجائز ہے. اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً جائز ہو جائیں گے. صلوا علی الحبیب. حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت میرا یہ سوال ہے کہ میں سڑک پہ کھڑا ہو کر یہ چیزیں بیچ رہا ہوں اور میں دکان خرید نہیں سکتا, کیا یہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں, اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ قرض کا جو سلسلہ ہے نا ہمارے یہاں زیادہ ہے پاکستان میں, شاید اور بھی بعض ممالک میں ہے. ہاں حقوق عمہ کا مسئلہ ہے اس میں کہ اگر حقوق عمہ تلف ہوتے ہیں ایسی جگہ پر ہے یہ کہ راستہ تنگ ہوتا ہے لوگوں کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے, سواریوں کے گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے, تو پھر ناجائز ہے. اور غالباً یہ قانونی بھی ہمارے ہاں اس کی اجازتیں نہیں ہیں. اس طرح جس کی مرضی آتی ہے وہ اپنا ٹھیا بڑھا لیتا ہے, جس کی مرضی آتی ہے وہ پتھارا لگا لیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ لاقانونیت ٹائپ کا انداز ہے. تو دکان ہی لینی چاہیے یا ایسی جگہ وہ پتھارا ہو کہ جس میں واقعی یہ 100% دل مطمئن ہو, اور کوئی ایسے سامنے بھی عوامل نہ ہو, قرائن نہ ہو کہ اس سے کسی راہگیر کو یا کسی وہ مقیم کو جس کا گھر ہو یا جس کی دکان ہو اس کو تکلیف ہوتی ہو. اب دکاندار کے سامنے بھی لوگ وہ ٹھیے لگا ہی لیتے ہیں نا, وہ بےچارے کچھ کر نہیں سکتے. دکاندار دکان کا کاروبار رکتا ہے, اور بتہ خوری کا جو نظام ہے, پہلے تو کر ہمارے انتظامیہ کے بعض لوگ ایسا کرتے تھے بلکہ اکثر, اب ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ کرتے ہو. تو اس طرح یہ کہ دکاندار کچھ بول نہیں سکتا اور اس کے کاروبار پر زد پڑتی ہے, اور یہ بھی شرن ظاہر ہے کہ اس کے لیے تکلیف دے نا دکاندار کے لیے. اس طرح گھروں کے راستے روک کر بھی اسی طرح کا سلسلہ کر لیتے ہیں, بازاروں میں, سڑکوں میں, یہ گاڑیاں ٹھیلے جو بالکل روڈ جام, رستے جام, لوگوں کو تکلیف پریشانی. تو ایسا کاش نہ ہو, بلکہ ان سب کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچیں, راہگیروں کو تکلیف دینے سے بچیں, سواریوں کو تکلیف دینے سے بچیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ
علی محمد.
اپنے عزم کا اظہار کریں, غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے گی,
نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے,
انشاءاللہ.
محبتوں کے چور
چغل خور
کفل مدین
لگا رہے گا
انشاءاللہ, سر پہ امامہ
سجا رہے گا,
رخ پہ داری
سجی رہے گی,
سر پہ زلفیں
سجی رہیں گی,
اکثر نظریں
جھکی رہیں گی,
حیا سے نظریں
جھکی رہیں گی,
انشاء اللہ
عز وجل.
شیطان کے خلاف جنگ
جاری,
مرضی پر تحریک
جاری,
ایک چپ
ہو سکھ,
ایک چپ
ہو سکھ,
ایک چپ
ہو سکھ.
پہلے تو لو
بعد میں بولو,
پہلے تو لو
بعد میں بولو,
پہلے تو لو
بعد میں بولو.
حبیب صلی اللہ تعالی بابا. آج الحمدللہ مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے یوم کے سلسلے میں ان کی یادیں منانے کے لیے, سال ثواب کے لیے بہت اچھی خاصی تعداد صحرا مدینہ میں بھی موجود ہے. تو اب جیسے کہ ایک چپ سو سکھ, اور پہلے تولو بعد میں بولو, اور وہ جو ہمارا ہے کہ اکثر نظریں جھکی رہیں گی, حیا سے نظریں جھکی رہیں گی, یہ جو ہمارے جو نعرے ہیں, ان ناروں کو اگر ہم مفتی دعوت اسلامی کی شخصیت میں دیکھیں تو آپ تو بہت قریب سے آپ کو دیکھا ہے آپ نے, اور پھر پیر جو مرید کو دیکھتا ہے تو وہ پیر ہی پیر ہی دیکھتا ہے جو ہے. آپ کیا فرماتے ہو اس معاملے میں؟
واقعی یہ تو آپ نے بڑی عمدہ بات کہی کہ یہ ہمارے مفتی دعوت اسلامی ان تینوں ناروں کے مصداق تھے. ہم تو خالی دعویٰ کرتے ہیں, واقعی وہ اس کے مصداق تھے. انہوں نے تو آپ کو بتا دیں اسکوٹر بھی اس لیے نکال دی کہ وہ فرماتے تھے کہ اسکوٹر چلاؤں اور سامنے تو عورتیں تو آنی آنی آ رہے, اور ان کو دیکھے بغیر میں کیسے چلاؤں, دیکھوں گا نہیں تو ظاہر وہ ایکسیڈنٹ. تو اب یہ کہ اسکوٹر چلاتے ہوئے یا ڈرائیونگ کرتے ہوئے آنکھوں کی حفاظت مفتی صاحب کے نزدیک مطلب ممکن نہیں تھی. ان کا اپنا یہ تقوی ہی تھا, شرن جائز ہے اسکوٹر چلانا, تو بولے یار میں بس اسکوٹر ہی نکال دیا, پیدل آنا جانا کرتے تھے. ایک بار کہنے لگے کہ یار وہ جو بازاروں میں گزرنا اور یہ آپ کی جو باتیں ہیں کہ مسجدوں بھی جانا ہے تو بازار سے گزرو, بازار ہے عورتوں سے پٹی پڑتی ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ یار وہ خلوت ہونی چاہیے, وہ تنہائی بالکل, آدمی گوشہ نشین ہو جائے. آپ کی باتوں سے مجھے کہہ رہے تھے ایسا لگتا ہے مجھے خلوت ہمارے لیے جائز ہو جائے. تو اس طرح ان کا وارل یہ کہ عجیب و غریب نظام تھا. بس یہ ہم کو بس اس کا نیم البدل ملا نہیں, چلے گئے ہمیں چھوڑ کر. اور بالکل یعنی کہ بھری جوانی میں غالباً 30 سال عمر تھی بوقت وفات. اللہ ان پر اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے.
آمین.
بڑی یادیں چھوڑ کر گئے, بڑے نقوش انہوں نے ہمارے لیے چھوڑے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہمارا نام محمد اشتیاق اتاری ہے, ہم بنگلہ دیش ڈھاکا اتاری کابینہ سے کہہ رہا ہوں. پیارے بابا جان, ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 وقت کی نماز فرض تھی, کیا پہلے کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی 5 وقت کی نماز فرض تھی یا نہیں تھی؟ لہٰذا اس کے جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 5 نمازیں فرض ہیں اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھی, تہجد بھی فرض تھی. باقی انبیاء علیہ السلام پر مختلف نمازیں تھیں, سب پر 5 نہیں تھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ہم یوم مفتی دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی اس وقت جمع ہیں اور نماز کے متعلق بھی آپ سے جیسے کہ سوال ہوا. مفتی دعوت اسلامی کو نماز با جماعت کے ساتھ ساتھ تکبیر اولی اور سنت قبلیہ بعدیہ کے حوالے سے بھی بڑا ہم نے ان کی بہت پختہ عادت محسوس کی اور عملی طور پر بھی دیکھا. آج آپ دیکھتے ہیں بابا کہ نمازوں کی سستی کے ساتھ ساتھ نمازی بھی جو ہیں ان میں جماعت, تو پھر جماعت کے بھی جو پابند ہیں ان میں تکبیر اولی کے حوالے سے بہت زیادہ کمزوری اور سستیاں پائی جاتی ہیں. اس حوالے سے کچھ بابا مگر مدنی پھول عطا فرمائیں تاکہ ہم نمازوں کی طرف مضبوطی کے ساتھ آئیں اور جماعتوں کے ساتھ ساتھ تکبیر اولی کے بھی ہم عادی بنیں.
تکبیر اولی میں جو ثواب ہے اگر یہ لوگوں کو پتا چل جائے تو واقعی کوئی تکبیر اولی نہ چھوڑے. لیکن اب وہ ہم لوگ ہیں نا, دنیاوی نفع جو ہے نا وہ جو نقد سامنے نظر آتا ہے وہ اس کی طرف ہم حرص کرتے ہیں. حالانکہ جو کچھ دنیا
وا معافی ہا
اور اس میں جو کچھ ہے ان سب سے بڑھ کر تکبیر اولی کا ثواب ہے. اور پھر پہلی صف, اگر پہلی صف کی فضیلت پتہ چل جاتی لوگوں کو تو قرآن اندازی اس کے لیے کرتے. وہ بولے میں پہلے جاؤں گا, وہ بولے میں پہلی صف لوں گا. لیکن اب تو پہلی صف میں جگہ ہوتی ہے, لوگ پیچھے نماز شروع کر دیتے. اس کا بالکل وہ توجہ نہیں دیتے اس پر. پھر جماعت کی بھی جو نماز پڑھتے ہیں وہ جو نہیں پڑھتے اب وہ تو نہیں پڑھتے, جو پڑھتے ہیں وہ بھی جماعت مل گئی تو کیا, نہیں ملی تو کیا. نہیں یہ نہیں کہ جماعت کا باقاعدہ وہ جیسے آدمی ایک دم مطلب الرٹ ہوتا ہے کہ مجھے جماعت چاہیے, اب مل گئی تو ٹھیک ہے پڑھ لی ورنہ کوئی بات نہیں. بلکہ بعض اوقات تو یہ کہ مصروفیت ان کی دنیاوی ہوتی ہے, کاروباری یا باتوں میں لگے ہوئے تو نماز قضا بھی ہو جاتی ہے, قضا کر کے پڑھ لیں گے. پڑھ لیں گے بالکل, یا لیں گے وہ بلا تکلف کے یا قضا ہو کے پڑھ لیں گے, قضا کر کے پڑھ لیں گے. جماعت جا رہی ہے, جماعت ہو رہی ہے, ٹیلی فون موبائل فون میں لگے ہوئے بس تو جماعت نکل گئی. جب جماعت کا وقت ہوتا ہے تو آستینیں چڑھاتے ہیں, پھر استنجا خانے جاتے ہیں, بھاگ بھاگ کے وضو کرتے ہیں. تو ایک رکعت ملی تو کیا, دو رکعت ملی تو کیا, قاعدہ ملا تو کیا, نہیں ملی تو کیا. اس کا کوئی افسوس لوگوں میں دیکھا نہیں جاتا کہ جماعت نہیں ملی تو کوئی ایسا ہو کہ کوئی ہمیں افسردہ نظر آیا ہوا. آج تک ایسا دیکھا نہیں ہے کہ ایک دم رنجیدہ ہو گیا ہو کہ میری آج جماعت نکل گئی
یا میری نماز قضا ہو گئی. یہ نہیں دیکھا نہیں جاتا, اس کے آج کل مناظر نہیں ہیں. حالانکہ جماعت
مردوں پر اس کی شرائط کے ساتھ واجب ہے, اور اس میں اتنی تاکید ہے کہ اگر کوئی جماعت ترک کرتا ہو اور اس کے پڑوسی اگر سکوت کریں گے تو وہ بھی مطلب ہے کہ ان سے بھی مواخذہ ہوگا قیامت کے دن, وہ بھی پکڑے جائیں گے کہ تم نے کیوں اس کی خبر نہیں کی کہ جماعت سے کیوں نماز نہیں پڑھتا تھا. لیکن آج کل تو اس کا کوئی تصور بھی نہیں رہا, جماعت سے نماز بس پڑھتے ہیں وہ فارمولیٹی کے طور پہ پڑھنے والے, یعنی ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا میں, لیکن اکثر اس کا مشاہدہ ہے. جماعت واجب ہے, اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یعنی حدیث شریف کا مضمون ہے کہ میں جی میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو حکم دوں کہ وہ اقامت دے اور میں ان لکڑیاں لوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ میں پھونک دوں کہ جو اذان سنتے ہیں اور جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر جماعت بلا عذر شرعی ترک کرنے والے پر گویا ناراض ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کو اس کی پڑی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پنج وقتہ با جماعت نماز تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنا نصیب فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الغدير
صلى الله تعالى
عليه
بابا. نماز میں ایک جیسے ٹھہراؤ, ایک اطمینان ہمیں نصیب ہو, اور نماز پڑھیں تو جیسے کہ ایک تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ پڑھیں, جلدی مارا ماری نہ ہو. اب اس کے کیا مطلب کریں کیا ہم لوگ, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بہت اور تو حالت بہت خراب ہے, کچھ کچھ کہو مدنی بول دیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا میں عرض کروں آپ کو.
بس نماز میں خشوع اللہ نصیب کر دے, ورنہ نماز میں تو ہمارے سارے حساب کتاب اور دنیا بھر کے خیالات جو ہے نا وہ لگے رہتے ہیں. جیسا کہ وہ کسی نے چٹکلا کہا ہے نا کہ ایک شخص کی جماعت نکل گئی تو وہ رو رہا تھا, تو لوگ بڑے متاثر ہوئے جماعت نکل گئی رو رہا ہے, تو اس نے جماعت نکل گئی اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں. تو جماعت میں میں اصل دکان کا حساب کتاب کر لیتا تھا اور آپ حساب کتاب کرنے کے لیے مجھے الگ سے وقت دینا پڑے گا, اس لیے میں رو رہا ہوں. یعنی جماعت ہو یا نماز ہو, واقعی ہمارا دل نہیں لگتا, وہ بس وہ تو جا میں آتا ہوں والا حساب کتاب ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں جو بھی کام ہے ان کے لیے وقت ہے, نماز کے لیے وقت نہیں ہے بالکل. یعنی ایک ایک منٹ ہمارا نپات اللہ ہے نماز کے تعلق سے, ویسے گھنٹہ دو گھنٹہ گپے مارتے ہیں دوستوں کے ساتھ تو پتہ بھی نہیں چلتا وقت پاس ہو جاتا ہے, نماز کے لیے نہیں, ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو اللہ کرے کہ نماز کی قدر ہمیں نصیب ہو جائے. اب اس کے لیے کہ نماز کے فضائل پڑھے, خشوع اور خضوع کے تعلق سے بزرگان دین کی حکایات کا مطالعہ کرتا رہے اور اس طرح کے بیانات سنتا رہے, ایسی صحبتیں اختیار کرے کہ جو نماز کے شائقین ہوں, خاشعین ہوں, خاضعین ہوں. تو اب ایسی صحبتیں بھی تقریباً نایاب ہیں, کمیاب احتیاطاً کہنا چاہیے ورنہ نایاب سی ہے کہ جو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہوں گے پڑھنے والے, کہ جنگلوں میں غاروں میں پڑھتے ہوں گے باقی یا مزاروں میں تشریف لے گئے, اب عام مسجدوں میں تو نظر نہیں آتے عموماً. وہ باغم باغ ہوتی ہے دو سجدوں کے درمیان, حالانکہ دو سجدوں کے درمیان جلسہ جو ہے یہ واجب ہے کہ کم از کم ایک رکن کی مقدار بیٹھے دو سجدوں کے درمیان, لیکن ایسا نہیں ہوتا, بس سجدہ کیا یوں گئے بیٹھے یوں بس ڈائریکٹ وہ چلے گئے, لیکن بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا. اس طرح رکو کے بعد کھڑے ہوئے اور پورا کھڑا ہونا کمر سیدھی کرنا یہ واجب تھا, لیکن وہ بس ابھی تو تھوڑی کمر خم تھی اور ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے. جلدی جلدی بس وہ نماز میں تو بالکل یعنی کہ باغم باغ ہوتی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ خشوع خضوع کہاں سے ملے گا.
کچھ تو اس کے اسباب ہوں گے نا بابا,
اس کے اسباب ہمارے گناہ, ہماری دنیا کی محبت, ہماری سوچوں کی وہ جو سوچوں کا دھارا جو ہے نا ہمارا, یہ بہت ہی غلط رخ پر ہے. طرح طرح کی دنیاوی سوچیں ہوتی ہیں, دنیا کی فکریں, کاروبار کا ٹینشن, اس طرح کی چیزوں میں ہمارا ذہن الجھا الجھا رہتا ہے اور ہم کھوئے کھوئے رہتے ہیں نماز کے تعلق سے. باقی ہم جیسا ہوشیار کوئی نہیں, باقی کاموں میں ہم بڑا تن دہی کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ ہم کریں گے, لیکن ایک نماز ہی ہے جو ہم تسلی کے ساتھ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ دیکھیں اذان ہو جاتی ہے, سنتیں پڑھنے کے لیے کون آتا ہے؟ یعنی اہل مسجد جیسے اپنی مسجدیں ہوتی ہیں, مدرسے ہوتے ہیں, ان کے طلبہ کہاں آتے ہیں نماز کے لیے؟ جامعات ہوتے ہیں, مدرسے میں اذان ہوتے ہی طلبہ کہاں ہوتے ہیں؟ حالانکہ پہلے کے دور کے مسلمان ہوتے تھے کہ اذانیں ایسے مسجد میں آ کے سنتے تھے, اذان سے پہلے تشریف لاتے تھے. جمعہ کی نماز کے لیے پہلے مسجدیں دور ہوتی تھی نا, تو یہ مطلب
علی صبح چراغ لے کر
منہ اندھیرے نکل جاتے تھے چراغ لے کر مسجد کے لیے. اب پہلے کی آج کل کی نسبت فاسٹ سواریاں تو نہیں تھی ان دور میں, نہ ایسی ہموار سڑکیں ہوتی تھی, تو اس طرح یہ حضرات جمعہ کے لیے کبھی کے نکل جاتے تھے اور ان کے دل مسجدوں میں لگے رہتے تھے, یہ مسجد سے دور نہیں ہوتے تھے, یہاں تک کہ حسب ضرورت کما لیتے تھے, زیادہ کی ہوس نہیں ہوتی تھی, بس ضرورت پوری ہو گئی, غذا کا انتظام ہو گیا, لباس کا انتظام ہو گیا, جتنا کما رہا تھا کما لیا, اب وہ کاروبار بند کیا اور آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے. کیونکہ زندگی مختصر ہے اس لیے وہ زندگی کے مختصر کا ان کو اتنا احساس تھا کہ جو وقت مسجد میں گزرے وہی بس غنیمت ہے, اور باہر یعنی کہ ہر وقت یعنی کہ یوں کہیے کہ دن رات مسجدیں وہاں آباد ہوتی تھی، ایک دور تھا اس میں، اور باہر لڑکے بالے جو ہوتے تھے وہ کھانے کی چیزیں بیچا کرتے تھے، انہیں سے ضرورت خرید کر پیٹ کی آگ بجھائی پھر عبادت میں لگ گئے. یار ہم لوگ کیسے نادان ہیں کہ جو دنیا واقعی ہم بھی کہتے ہیں فانی ہے، ہم بھی کہتے ہیں چند روزہ ہے، یہ مر گیا وہ مر گیا، کل ہمارے بارے میں بھی مر گیا،
بے شک
کل لفظ آئے گا، آج مسٹر جناب حضرت کہنے والے ہمیں بھی مرحوم کہیں گے، اور یہ کنفرم معلوم بھی ہے کہ موت آئے گی اور زیادہ رہنا بھی نہیں ہے. اب جیسا کہ میں اپنے لیے سوچتا ہوں، اب میری عمر 60 سے متجاوز، اب میں جی جگر کتنا جیوں گا، میں یہ سوچا کرتا ہوں کبھی کہ میں جی جگر کتنا جیوں گا، اب اس دنیا کے لیے کیا کروں میں، اس کو میں کیوں اکٹھا کروں، رقم کیوں جمع کروں، بینک بیلنس کیوں بناؤں، عمارتیں کیوں بناؤں، وقت یہ دیکھا ہے کہ سوچتا ہوں میں کیا کروں گا. میں اگر عمارت کی بنیاد بھی رکھتا ہوں تو بنتے بنتے ہو سکتا ہے کہ میری قبر اس سے پہلے بن جائے، تو کیا کروں، اب بینک بیلنس میں جمع کر کے کروں گا کیا، کس کے لیے چھوڑوں گا، اپنے تو استعمال میں آنا نہیں ہے پیسے. لیکن یہ اتنی حوث ہے پیسوں کی انسان کو کہ جس کی انتہا نہیں، حالانکہ پیسوں کو برت نہیں سکتا، جو امراض کی وجہ سے عمدہ غذا نہیں کھا سکتا، لیکن اس کو بھی دولت سے بڑی پیار ہے، پیسوں کا نام سن کر آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، بس وہ ہر وقت وہ دنیا کی دولت کی حوث جان کھا ڈالتی. تو اس طرح کے اس قدر عوارض میں ہمارا ابتلا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارا خشوع و خضوع جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہے. ہمیں قبض لگا ہوا ہے، قبض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو قبض پیٹ کا ہوتا ہے، ایک یہ قبض کہ جو حسن اعمال سے روکتا ہے، عبادت میں دل نہ لگنا یہ قبض ہے، نماز میں خشوع و خضوع نہ آنا یہ بھی قبض ہے. تو یہ قبض جو لگا ہوا ہے آج کل غالب اکثریت کو، یہ صحیح معنوں میں اتنا خطرناک ہے کہ یہ قبض ایمان بھی لے سکتا ہے، اس کی جو یعنی کہ ضد ہے یہ کے لیے وہ الٹ وہ بست، بلکہ یوں کہیے کہ درست بست ہے، با سین پا بست، اور اس کا الٹ ہے قبض. تو قبض یہ بہت بڑی آفت ہے جو عبادت کے تعلق سے، ہمارے اعتقادات کے تعلق سے، ہمارے خشوع و خضوع کے تعلق سے، رقت قلبی کے تعلق سے، مدنی سوچوں کے تعلق سے، نیکی میں دل لگنے کے تعلق سے، جو قبض لگ جاتا نا اسی وجہ سے نہ دل لگتا ہے نیکی میں، نہ نماز میں خشوع آتا ہے، نہ کچھ مطلب ہے کہ عبادت میں سجکا پڑتا ہے، دل ہی نہیں کرتا عبادت کا، بس ہر وقت گناہوں کی پڑی رہتی ہے، غفلت غفلت غفلت. تو یہ سارا قبض ہے. اب یہ پیٹ کا قبض ہے، اس کی تو قبض کشا دوائیں ملتی ہیں، چورن آتے ہیں، اس کی ٹیبلٹ آتی ہے، اس کے سیرپ آتے ہیں، طرح طرح کے معالجات آدمی کرتا ہے پیٹ کے قبض کے. لیکن یہ جو قبض روحانی قبض جو لگا ہوا نا، اس کے علاج کی کوئی پرواہ نہیں، روحانی قبض دور ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی آدمی گڑ گڑا ہے، اور جو رکاوٹیں اس کو دور کر دیں، اب یہ رکاوٹیں ہیں لیکن دور کرنا یہ ممکن نہیں ہے، ہمارا نفس اجازت نہیں دے گا. مثلا یہ کہ اس کی رکاوٹ ضرورت سے زیادہ مال، اس کو رائے خدا میں چلتا کریں، ہم میں سے کون تیار ہے، سوال ہی نہیں کہ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ رائے خدا میں دے دیں. میرے پاس لباس کے جوڑے مجھے پتہ نہیں کتنی تعداد ہے اس کی، اب ظاہر ضرورت کتنی میرے کو لباس پہننے کی، دو جوڑے تین جوڑے چار جوڑے، اب میں نے جو 25 جوڑے جمع کر رکھے یہ غیر ضروری ہے، اس کا کیا، اتنے جوتے چپل، اتنی گھڑیاں اور طرح طرح کے ملبوسات، پھر طرح طرح کی گھر کی چیزیں، پھر بینک بیلنس جس کی حاجت نہیں ہے اور پتہ ہے کہ مر جاؤں گا میرے کام نہیں آئے گا، تو بلا ضرورت، ہاں ضرورت ہے ان چیزوں کی، اگر ان کا ذخیرہ کیا، اولاد کے لیے اگر کوئی چیز رکھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل بیت کے لیے سال سال بھر کی غذاؤں کا ضروریات کا انتظام فرماتے تھے، یہ ثابت ہے. تو ہمارے یہاں تو یہ کانسیپٹ نہیں ہے نا، بلکہ ہم تو ہماری وہ محاورہ کے ساتھ پشتے کھائیں، اتنا ہونے کے باوجود ہرس نہیں جاتی تو اب یہ قبض کا علاج کیسے ہوگا؟ ہم بست سے کب آراستہ ہوں گے؟ تو یوں اس کے اسباب اگرچہ معلوم ہو ہم اس پر عمل کرنے والے بن نہیں سکتے. ہم کو خوبصورت ڈیکوریشن چاہیے, سادگی میں ہمارا دل نہ لگے, ہمیں ہر چیز اچھی چاہیے, غذا بھی اچھی, لباس بھی اچھا, قیام بھی اچھا, اگرچہ یہ مباحات ہیں اور ان کو میں حرام یا ناجائز نہیں کہہ رہا, لیکن یہ ساری باتیں جو نا یہ حقیقت ہے کہ رکاوٹیں. آخر اللہ والوں کی زندگیوں کو آپ دیکھیں نا, ان کے پاس کیا ہوتا تھا؟ شاید سیدنا ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ یا کسی اور بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ ان کے محلے میں آگ لگ گئی تو آپ مصلی, قرآن کریم یعنی مصحف شریف اور غالباً لوٹا لے کر کود کر باہر تشریف لے آئے. وہ لوگ ہمدردی کرنے لگے کہ حضور آپ کا مال جل رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ جن کا مال جل رہا ہے وہ پریشان پریشان بےچارے پھر رہے ہیں, میرا مال میرے پاس ہے, میرا مال یہی ہے مصحف شریف یعنی قرآن کریم, یہ لوٹا اور مصلی, میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے جس کے جلنے کا مجھے غم ہوتا. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا نظام ایسا ہوتا تھا کہ بس. تو ہم ان کے واقعات سن کر بس ہم صرف مطلب محظوظ ہوتے ہیں, لطف اندوز ہوتے ہیں, باقی ہم یعنی کہ کھلا بولتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے, ہم ایسا نہیں کر سکتے, ہم ایسا نہیں کر سکتے. پھر اب پھر قبض کا علاج کیسے ہو؟ پھر یہ کہ جتنی دنیا کی محبت زیادہ اتنا قبض بھی ہارڈ ہوگا. اب بعضوں کو پیٹ کا قبض یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے, بعضوں کو کچھ زیادہ ہوتا ہے, کسی کو دو دن کا ہوتا ہے, کسی کو تین دن, کسی کو پانچ پانچ دن لگ جاتے, چھ چھ دن لگ جاتے فراغت میں, یہ حالت خراب ہو جاتی ہے. تو جیسا قبض, تو اسی طرح جتنی دنیا کی محبت زیادہ ہوگی پھر گناہ زیادہ ہوں گے, اتنا زیادہ قبض بھی زیادہ لگے, یہ سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. جیسے موت یاد نہیں آتی تو وہ کثرت سے تلاوت کرے اور جو مال ہے وہ رائے خدا میں چلتا کرے, تو اس کے اس پر پہنچنے کی رغبت ہوگی اپنے اجر و ثواب کے اس مال کا پانے کے لیے, تو موت اس کو یاد آئے گی.
لیکن ہم کو موت کا یاد آتی ہے اس لیے کہ ہم نے اکٹھا بہت کر لیا ہے,
اور ہماری زندگی کا انداز ایسا ہے کہ جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے, مرنا ہی نہیں ہے, مرنا ہی نہیں ہے. یہ لوگ جو مر بھی جاتے تھے بولے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ تو بھائی بڑی رف ڈرائیونگ کرتا تھا, اچھا اس کا وہ دیکھ کر چلتا ہی نہیں تھا تو گڑے میں گر گیا, تو وہ یار یہ پرہیز ہی نہیں کرتا تھا, ہر چیز کھاتا تھا تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا یا گردن توڑ بخار ہو گیا. میں تو بہت احتیاط سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کر رہا ہوں, لیکن دار بکری کی ماں کب تک خیر منائیے؟ موت تو برحق ہے, جو پیدا ہوا اس نے مرنا ہی مرنا ہے, لیکن ہمارے جینے میں کتنی نزاکتیں ہیں, کتنے انداز ایسے کہ جو ناجائز بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ پاک ہمارے دلوں کو اپنی یادوں سے معمور فرمائے اور ہمیں خشوع اور خضوع نماز میں نصیب کرے, اور اللہ کرے کہ ہم روحانی قبض سے شفا یاب ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى
صلى الله تعالى
میں
आपने अभी जैसे कि चंद मदनी फूल हमें इरशाद फरमाए कि जो दुनिया की इस वक्त जो बेवफाइयां सामने, अब आप कहते रहे जैसे कारोबार जमा करते, जो माल जमा कर रहा है जो कारोबार पर मौजूद है ना, इतना टेंशन में, इतना परेशान है, ये बेस वो लड़ाई वो झगड़े, ये कर्जा वो खरीद वो बेच, तो ये बंद तो वो बंद, तो ये भत्ता तो वो फला, तो ये टेंशन, तो ये बीमारियां, घर में जाओ तो परेशानियां, सड़क पे जाओ तो परेशानियां। और अगर यूं गौर करें तो कोई जिंदगी में जैसे खुशियां नहीं है, एक लज्जत नहीं है, मजा नहीं है, लुत्फ नहीं है, सुरूर नहीं है, ये सारी चीजें हैं। अस्पताल की तरफ भागता है तो कभी दवाओं की तरफ भागता है, तो कभी जनाजों की तरफ जाता है, तो कब्रिस्तान चला जाता है और रश में फंस जाता है, और टेंशन परेशानी दवाइयां ये वो, ये सब कुछ है, मगर उसके बाद भी ये मतलब जान छुट्टी क्यों नहीं इन तमाम चीजों से, यहां से मतलब वो ऐसे ही ऐसा लगता है कि ये सारे मुश्किल परेशानियां तकलीफें और वो बेलज्जतें हैं, लेकिन वो एक अजीब किस्म की कोई जैसे पांव में जैसे कोई मोटी सी जंजीर है जो छूट नहीं रही है, खुल नहीं रही है, इसको तोड़ने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं, कुछ सोचका नहीं पा रहा बाबा, ये है क्या ये जिंदगी का हिसाब किताब।
दरअसल वो चाहिए ये आदमी को कि वो पहले तो अपनी जिंदगी का निजामुल औकात बनाए, एक अच्छी तरकीब बनाए, कितना कमाना ये भी तय कर ले, कितना खाना है, क्या क्या औकात, और ये सब तय करके मुझे कितने की हाजत है, कितनी रकम की, मकान तो मकान की साइज कितनी मुझे दरकार है, कितने कमरे हो, ये सब तय कर ले। अच्छा, अब हर काम में अच्छी नीयतें तलाश करें, और जिन कामों में अच्छी नीयत ना बन पाए उनको फारिग कर दे। मसलन मुझे इतनी रकम चाहिए, अब इसमें क्या अच्छी नीयत है, इसमें अच्छी नीयत है कि मैं जैसे कि दूसरों यानी बंदों की मोहताजी से फारिग हो जाऊं और किसी के आगे हाथ फैलाने से बचा रहूं, बाल बच्चों के हुकूक अदा कर सकूं, इनको नान नफका पेश कर सकूं, इसी तरह माँ बाप अगर हैं तो इनकी खिदमत के लिए मुझे इतना कमा लेना चाहिए था कि मैं अपने वालिदैन की भी बजा तौर पर खिदमत कर सकूं। फिर अगर कोई ऐसे गरीब अजीज है कि सबसे अफजल सदका तो जाहिर है कि वो रिश्तेदार को, और वो भी नाराज रिश्तेदार को देना, ये सबसे अफजल है, تو اپنے کو ایسے عزیز رشتہ دار ہیں کہ ان کی یہ امداد کرنا چاہتا ہے تو اس حساب کو بھی اپنے اندر شامل کر رہے ہیں. تو ان سب کاموں میں یہ اپنی ایک لمیٹیشن کریں. ہماری لمیٹیشن کوئی نہیں ہے, ہر وقت حل میں مزید کا بورڈ چڑھا ہوا ہے, مطلب مجھے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے, کوئی لمٹ نہیں ہے. بس وہ ناک کی سیدھ میں دوڑا چاہ رہا ہے دولت کے پیچھے, اور ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ سیدھا جا کر قبر میں گر جاتا ہے, اور حساب کتاب بھی ایسا اپسیٹ ہوتا ہے اس کا کس کے پاس کتنے قرضے پھنسے ہوئے, خود اس پر کتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے یہ اولاد کو بھی نہیں پتا چلتا, اور سب طرف پریشانیاں. اور اب یہ جو قرض خواہ ہے یہ اولاد کو الگ تنگ کر رہے, اور جن کے پاس قرضہ تھا وہ کھا کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ پتا نہیں چلتا. عموماً یہ ہو رہا آج کل. تو یہ اسی لیے کہ ہم نے اپنی کو یعنی کہ وہ کوئی فریم نہیں بنائی. تو آدمی مطلب اگر یہ درست کرنا چاہے نا اس کو, تو یوں کر سکتا ہے کہ اپنی فریم بنا لے, پر اس فریم سے پھر باہر نہ نکلے. اتنا مل گیا خلاص, کاش ایسا ہو جاتا, یہ ایسا ہوگا نہیں, اس کی امید نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ ڈاکٹر تو ہم کو دوا ہی دے گا, ہم پینے والے بنے تو فائدہ ہوگا, نہیں پئیں گے تو ٹھیک ہے, پھر شکایتیں کرتے رہے کہ ادھر بھی درد ہوتا ہے اور کمر بھی دکھتی ہے اور سر بھی دکھتا ہے, تو یہ ہوتا رہے گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اندر فریم آ جائے. اس کے علاوہ ملبوسات کا حساب کتاب لگائے کہ مجھے کتنے ملبوسات چاہیے, اتنے تو اتنے, اب بقیہ جو ہے ان کو رائے خدا میں دے دے, فارغ کر دے یا بیچ کر پیسے کرے, جو بھی اس کا حل ہو وہ نکالے. اسی طرح کتنی دکانیں چاہیے, اب اس کی بھی کوئی ظاہر لمٹ تو نہیں ہے, جس کے بعد پیسے کو کھینچتا ہے وہ دکانوں پر دکانیں, پلاٹ پر پلاٹ, اور کمپنیوں پر کمپنیاں کھولے جاتا ہے, وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہی نہیں ہے کہ ملک الموت پیچھے تشریف لا رہے اور ابھی ہاتھ مارا کہ ابھی ہاتھ مارا, پتا ہی نہیں ہے کب وہ روح قبض کر لے. بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, چاہے عمر کتنی ہو جائے لیکن اس کی ہرس جو ہے وہ کم نہیں ہوتی, ہرس عمر کے ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے. تو بہرحال اس کی فریمنگ کریں. تو ہر چیز کی جب ایک فریمنگ کر لے گا, اور ان میں اچھی نیت ہے, کتنا کمانا ہے اس میں اچھی نیت ہے, مکان اس میں اچھی نیت ہے, دکان تو اس میں اچھی نیت ہے. اچھا اسی طرح اب یہ کہ ہاسپٹل جانا ہے تو اس کی اچھی نیت ہے, بیمار پڑ گیا تو اب علاج کی اچھی نیت ہے, اگر اولاد بیمار پڑ گئی تو اولاد کی علاج معالجہ سنے رحمی وغیرہ کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرے, جنازہ کسی کی میت ہو گئی تو اس میں جانے کی اچھی نیتیں کرے. تو جب وہ ثواب کا حریص بن جائے گا, جب اچھی اچھی نیتیں کر لے گا, تو خود بخود وہ کام اس کے لیے سہل ہوتے چلے جائیں گے. ہمارے یہاں کیا نفسا نفسی بہت ہے, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, ارے اب کیا ہوگا, یہ نہیں, بالکل یعنی کہ اسموتھلی اپنے نظام کو چلائے. تو انشاءاللہ عز و جل کوئی وجہ نہیں ہے کہ آدمی نفسا نفسی سے باہر نہ نکلے. اس وقت یہ مین علم دین کی کمی, نیتوں کا ذہن نہ ہونا, ثواب پر نظر نہ ہونا, اسباب ہی کو سب کچھ سمجھنا, اگرچہ ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو کہ جو بھی بنائے گا میرا کام میرا رب بنائے گا, قناعت نہ ہونا, وہ حل میں مزید والا معاملہ, قناعت وہ کہ جتنا ہے اس پر اسی کو آدمی کافی سمجھے. لیکن ہماری ہرس آپ کو پتا ہے کہ وہ ہم بولے غریب خوش نصیب ہے, تو غریب کہاں خوش نصیب ہے, غریب وہ خوش نصیب ہے جو اپنی غربت پر قانع ہے یا قانع کا ہے, مالداروں سے دل جلاتا رہتا ہے اور دولت کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہی رہتا ہے, خما خا کے ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے. تو یہ اس غریب کی فضیلت بھی کیا, غریب کی اس کی فضیلت کے جو مل گیا اس پر وہ قناعت کرتا ہے اور اللہ کی رضا پر وہ راضی ہے. لیکن اب نہ امیر ہمیں درست مل رہا ہے, نہ فقیر درست مل رہا ہے, نہ غریب درست مل رہا ہے, نہ مالدار درست مل رہا ہے. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, اچھے لوگوں کی قلت تو ہے لیکن یہ کہ صفحہ ہستی سے مٹے نہیں ہے, اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کی شناخت نہیں ہوتی, ہماری ان تک رسائی نہیں ہوتی, تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی میرے جیسا ہے, حالانکہ ویسا نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کہ جب تک اپنی فریم نہیں بنائے گا نا اس وقت تک اور مشکل ہے, اور فریم میں اپنے آپ کو ماؤنٹ کرے کہ بس اس کے باہر میں نے نہیں نکلنا, اب زیادہ اتنی ضرورت سے زیادہ جو بھی رقم آئی وہ رائے خدا میں دے دے, یہ کہاں سے ہوگا. اس سے زیادہ مال آ گیا رائے خدا میں لٹا دے، یہ کیسے ہوگا؟ اس سے زیادہ مکان کی ترکیب تو بنانی نہیں ہے، اس سے زیادہ دکانوں کی ترکیب، کاروبار کی ترکیب تو بنانی نہیں ہے، یہ کیسے صبر آئے گا؟ اب صبر نہیں آئے گا تو پھر وہ مسئلے کیسے حل ہوں گے، اور یہ نفسا نفسی کیسے دور ہوگی؟ اور ہماری ایک زندگی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کما حق ہو کیسے ترتیب پائے گی؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اپنے کہے پر عمل کی سعادت بخشے، اور میرے حاضرین ناظرین کو بھی اللہ تبارک و تعالی یہ شرف عطا فرمائے. ہم سب کو، ہم سب کو اللہ تعالی قناعت اور توکل کی حقیقی دولت سے سرفراز فرمائے. واقعی اگر یہ دولت مل گئی نا قناعت کی، بیڑا ہی پار ہے، پھر مسئلہ ہی نہیں ہے. قناعت نہیں ہے اسی لیے وہ سارے مسائل ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى
صلى الله تعالى على محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد فرحان اتاری کہرول پکا سے. باپا جان، مجھے تقریباً ایک سال ہو گیا ہے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، اور میری اصلاح کا راز مدنی چینل ہے. باپا جان، میں ایک سال قبل مدنی چینل کے ذریعے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوا، اور کچھ اسلامی بھائی ملے جن کے ذریعے میں مدنی قافلے میں گیا، اور تقریباً ایک سال ہو گیا ہے میں 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر کے واپس آیا، تو سر پر امامہ شریف، داڑھی شریف اور مدنی لباس اپنایا، اور دوسروں کی اصلاح کا جذبہ لیے واپس آیا. باپا جان، مجھے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجئے تاکہ میں مدنی ماحول اپنے علاقے میں بنا سکوں.
ماشاءاللہ. اول تو یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ میری اصلاح ہو چکی، اب میں دوسروں کی اصلاح کرنے نکلا. یہ عموماً میں نے اسلام بھائیوں میں دیکھا ہے کہ میں مدنی ماحول میں آ گیا اور میں صحیح ہو گیا، میں سدھر گیا، میری اصلاح ہو گئی. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اصلاح کا ذہن بنا. اب اصلاح تو، اصلاح کی ضرورت تو بالکل آخری سانس تک رہتی ہے بندے کو. انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں. تو مجھے اصلاح کا راستہ ملا، اور اب میں دوسروں، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کا طلبگار ہوں. یہ ذہن ہو، نہ کہ میری اصلاح ہو گئی اب میں دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ یہ اپنے نعرے پر بھی آپ غور کریں گے نا، تو اس میں اپنی اصلاح کو فوقیت دی گئی ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو اس میں پہلے اپنی، یہ ہمارے نعرے میں، اس لیے اپنی اصلاح سے تو کبھی بھی غافل نہ ہو. ابھی تو قرآن کریم پتہ نہیں پڑھنا آتا ہے نہیں آتا، مخارج درست ہے کہ نہیں، طہارت کے مسائل، فرض علوم، اتنا ٹف ٹاپک ہے کہ بس کیسے حاصل ہو. تو یوں بہت کچھ سیکھنا ہے ابھی، اور قبر کے کنارے تک پہنچنے تک بھی وہ بس اصلاح کا وہ سلسلہ جاری رہنا ہے. یہ ذہن میں رکھیے. تو آپ اپنے علاقے میں مدنی کام کیجئے، اپنا جو بھی ذمہ دار ہے دعوت اسلامی کا اس کے ماتحت رہ کر، اور ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کیجئے، اور مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے کارڈ رسالہ پور کیجئے، اور مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے. اپنے گھر میں حسن سلوک، پڑوس میں حسن سلوک، ماں باپ سے دھیمی آواز سے بات، ماں باپ جو حکم فرمائے اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو بلا تاخیر بجا لائیں. اسی طرح بھائی بہن سب کے ساتھ حسن سلوک. جب تک آپ گھر والوں میں اپنا امیج قائم نہیں کریں گے نا، اس وقت تک کام ہے بہت دشوار. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مبلغ اسی وجہ سے بعض اوقات فیل بھی ہوتے ہیں، بدنام بھی ہوتے ہیں، کہ گھر میں ان کا اپنا رویہ جو ہے نا وہ بہت رف ہوتا ہے، اور باہر وہ جی جناب، جی حاضر، لبیک، جی جی جی، اور امی سے تو طلاق، ابو سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، چھوٹے بھائی بہن کو طلاق کر کے وہ چاٹا رسید کر دیا اور باہر ہے کہ وہ جناب وہ جھک جھک کر سب کو سلامیاں دے رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. گھر میں بھی اخلاق درست ہو, باہر بھی اخلاق درست ہو. اب باہر تو بڑے وہ نرمی سے پیار سے جھک جھک کے ملیں گے اور گھر میں پہنچے تو بچوں کی امی پر آدر شروع کر دیے, ہے ادھر صفائی کر, وہ کیا رکھا ہوا ہے, کیا کباب خانہ بنا رکھا ہے, وہ جلدی گرم کر, ادھر ٹھنڈا ہو گیا ہے, دیکھو بچی کیا کر رہی, دیکھو اتنی بھی تمیز نہیں ہے تم کو. اب اس طرح گھر جا کر اگر گرجنا ورسنا شروع کر دیں اور باہر وہ جھک جھک کے ملے اور لوگ آپ کی مطلب ہے کہ بلائے لیتے ہوں, دست بوسیاں کرتے ہوں اور آپ سے دعائیں کرواتے ہوں, آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا, آپ کو, آپ اچھے آدمی ہیں. اس لیے گھر میں بھی اچھے بنے, باہر بھی اچھے بنے, گھر والوں کی بھی دل جوئی کریں, باہر والوں کی بھی دل جوئی کریں, باہر والوں کی بھی دل آزاری سے بچیں, گھر والوں کو بھی ایزا رسانی سے گھر والوں کی بھی بچیں, اور ہر مسلمان کے ساتھ, بلکہ گھر والوں کا تو اپنے صلہ رحمی کے تعلق سے زیادہ حقوق ہوتے ہیں عوام کے مقابلے میں, لیکن ہمارا عمل دکھاوے کا ہوتا ہے. عوام میں واہ واہ ہوتی ہے, ہم گھر میں اچھے بنے واہ واہ کرے گا کون, ہماری تعریف کون کرے گا, چار آدمیوں میں کیسے مطلب ہماری نیک نامی ہوگی. گھر میں جو بھی ہم نے اگر اچھا سلوک کیا تو دب جائے گا, تو اس لیے اچھا سلوک کرنے کو جی نہیں چاہتا. باہر اچھا سلوک کرتے لوگ تعریف کرتے, بڑا ملنسار ہے بھائی, وہ ہو کیسا باخلاق ہے, چار آدمی تعریف کرتے ہیں, کبھی مائک پر بھی بول دیتے ہیں, آخرت میں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بچے گا کیا. تو اگر ہماری نظر اللہ پر ہوگی نا تو ہمارا الحمدللہ ہر جگہ معاملہ صاف ہوگا. تو ہماری ایک تعداد ہے کہ ہمارے گھروں میں ماحول نہیں ہے, شکایت ہے کہ ہمارے گھر میں مدنی ماحول نہیں ہے. یہ شکایت ضرور ہے, دعا بھی کرواتے ہیں لیکن دوا نہیں کرتے. آپ اپنے اخلاق درست کر لیں, گھر کا مدنی ماحول کہیں نہیں جاتا. آپ امی ابو کے دست بوسیاں شروع کر دیں, قدم بوسیاں شروع کر دیں ابو کی, چھوٹے بھائی بہنوں سے آپ جناب سے بات کریں, آپ جیسے اسلائی بھائیوں کو کہتے لبیک, اس طرح امی بلائے تو لبیک کہنا شروع کر دیں, ابو کو لبیک کہنا شروع کر دیں. پہلے پہلے کنفیوز ہوں گے یہ کہ لبیک تو حج میں پڑھتے ہیں, تم نے ابھی سے لبیک پڑھنی شروع کر دی, تو اس کو سمجھائیں کہ میں لبیک کیوں کرتا ہوں. کیونکہ بہت سارے صحابہ کرام علیہ مردوان سے یہ ثابت ہے کہ وہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاد فرماتے تو لبیک کہتے تھے. بعض بزرگوں سے بھی ثابت ہے کہ وہ ہم بولتے نا ہاں جی. تو اس کی جگہ ہمارے بزرگان دین بات سے ثابت ہے کہ وہ لبیک کہتے تھے. بڑا میٹھا جواب ہے, لبیک کے لفظی معنی ہے حاضر ہوں. اچھی بات ہے حاضر ہوں, تو خیر وہ کہنے کہ اچھا جواب گھر میں نہیں بن پڑتا, امی کیا چیخ رہی ہے, آتا ہوں ایک بار تو بول دیا آتا ہوں. کیا اپنے اس طرح بھائیوں میں اس طرح جواب دیتے آپ, یار کیا چیخ رہا ہے, ایک بار تو بول دیا کہ آتا ہوں, کبھی بھی نہیں. وہ سو مرتبہ اگر آپ کو طلب کرے تو آپ لبیک کہہ کر اس کو جواب دیتے ہیں. آخر یہ کیا ہے, یہ عمل اللہ کے لیے ہے جو آپ دوست کے ساتھ کر رہے ہیں, یا یہ عمل اللہ کے لیے جو آپ گھر والوں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے لیے عمل ہو تو ہر جگہ ہو. مبلغ گھر میں بھی مبلغ ہے, دکان میں بھی مبلغ ہے, بے تکلف دوستوں میں بھی مبلغ ہے, عام نئے سائے بھائیوں میں بھی مبلغ ہے, ہر جگہ اس کو محتاط انداز ہو. تو اگر ہمارے سارے مبلغ اور یہ سائل محترم کا تو خیر مجھے پتا ہی نہیں ہے, لیکن جنرلی معاملہ اخلاقیات کے تعلق سے بگڑا ہوا ہے جنرلی, تو اپنے اخلاقیات پر توجہ فرمائیں. تو انشاءاللہ اگر اخلاق سنوارنے میں کامیاب ہو گئے, کامیابی خود آگے بڑھ کر آپ کو گلے لگا لے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اور یہاں لنگر رسویہ کے ذریعے ہماری خیر خواہی ہو رہی ہے, کیا اس میں ہم بھی چندہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرا, اس کے بارے میں شف مت ہے.
چندہ تو آپ کو دینا ہی چاہیے, نہ صرف کھانے والے نہ بنے, کھلانے والے بھی بنے.
تو بابا یہاں پر بھی عاشقان رسول یا موجود ہیں, الحمدللہ دور دور سے سفر کر کے آئے ہیں, آپ کی بارگاہ میں یہ بھی نیتیں کچھ پیش کریں مدنی قافلوں میں سفر کی اور اچھی اچھی مدنی کاموں کرنے کی, تو کیا ہی بات ہے مدینے کی. بابا
آج یوم بھی منا رہے یوم مفتی دعوت اسلامی, اور آج 17ویں شب ہے, تو ان کے ایصال ثواب کے لگ رہا ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے 25 ماہ 12 ماہ 92 دن 30 دن 12 دن 3 دن کہ اگر مل جائے حاضرین ناظرین کی طرف سے تو مدینہ مدینہ
دن کے سفر کے لیے پیش کر رہے ہیں. ایک اسلام میں نبی حاضر ہو کر بابا 63 دن کی نیت پیش کی ہے, اور یہ ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین کی انفرادی کوشش سے تقریباً 15 دن پہلے ہی مسلمان ہوئے بابا.
سبحان اللہ.
یہ زیارت کر لیں بابا کی جو اسلام بھائی قافلوں کی نیتیں پیش کر رہے ہیں, ہمارے تربیت گاہ کے اسلام بھائی بھی یہاں کوششیں شروع کر دیں.
دل کی گلیاں قافلے میں چلو, دل کی گلیاں کھلے قافلے میں چلو, رنج و غم بھی مٹے قافلے میں چلو, رنج و غم بھی مٹے قافلے میں چلو, دل کی کالک دھلے درد سیاں ٹلے, دل کی کالک دھلے درد سیاں ٹلے, آؤ سب چل پڑے قافلے میں چلو, آؤ سارے چلے قافلے میں چلو, سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو, لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو.
ہر ماہ 3 دن قافلے میں سفر کی نیت کرے بابا.
سبحان اللہ.
مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا تو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہلا تو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہلا, غوثِ اعظم امام مصطفیٰ بنو کا, غوثِ اعظم امام مصطفیٰ بنو کا, جلوہِ شانِ قدرت لا کھو سلام, مصطفیٰ جانِ رحمت لا, فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے, فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے, فیض سے جن کے کتنے ہی عالم بنے, فیض سے جن کے کتنے ہی مفتی بنے, جس نے فاروق جیسا ہے مفتی دیا, نعت خواں جس نے مشتاق جیسا دیا, جس نے زمزم رضا کا مبلغ دیا, اس امیر اہل سنت لا کھو سلام, مصطفیٰ جانِ رحمت لا, مفتی دعوت اسلامی پر بھی اور ان کی نورانی تربت لا کھو سلام, مصطفیٰ جانِ رحمت لا کھو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت لا کھو سلام.
سہارا سونا سونا پیار
صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو دو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو دو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو دو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو منگتوں کا بھلا ہو آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو ایک بار پکارے جو کوئی ان کے کرم کو ایک بار پکارے جو کوئی ان کے کرم کو کوئی ان کے کرم کو کہتے ہیں وہ سو بار کے منگتوں کا بھلا ہو کہتے ہیں وہ سو بار کے منگتوں کا بھلا ہو آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو رہ جائے نہ محروم کرم کوئی سوالی رہ جائے نہ محروم کرم کوئی سوالی ہاں کوئی سوالی رحمت کا ہے اسرار کے منگتوں کا بھلا ہو رحمت کا ہے اسرار کے منگتوں کا بھلا ہو آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو بن مانگے عطا کرتے ہیں کونین کی دولت بن مانگے عطا کرتے ہیں کونین کی دولت کونین کی دولت کونین کے مختار کے منگتوں کا بھلا ہو کونین کے مختار کے منگتوں کا بھلا ہو
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے